أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دوسرا درس کا سوال وہی سوال ہے جو ہم نے پہلے درس میں مطرح کیا تھا، یعنی فلسفہ کیا ہے. کچھ اصطلاحیں فلسفے کی ہم نے پہلے درس میں بیان کر دی، دو اصطلاحیں جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، ایک اصطلاح جو شائع رائج ہے اور دوسری اصطلاح جو شائع اتنا شیوع اور رواج نہیں رکھتی. اچھا، قبل اس کے کہ تیسری اصطلاح بیان کی جائے، ایک تاریخی غلطی جو بہت زیادہ کی گئی ہے اس کی طرف شہید متحری اشارہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اس غلطی کا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری اصطلاح بیان کرنا کنٹینیو رکھیں گے. وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ ارسطو نے سب سے پہلے اس چیز کی طرف توجہ کی کہ کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ جو کلی ہے، ہر علم میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ علم طبیعی ہو، ریاضی ہو، اخلاقی ہو، اجتماعی، جو بھی علم ہو، یہ ایسے مسائل ہیں، ایسی کلیات ہے جو ہر علم میں پائے جاتے ہیں. اچھا، ارسطو نے ان مسائل کو جمع کیا اور ایک موضوع کے تحت ان اس کو علم بنا کر پیش کر دیا. وہ موضوع کیا تھا، یعنی اس موضوع اور محور کیا تھا جس کے گرد یہ سارے کلی علوم گرد گھوم رہے تھے؟ وہ مفہوم تھا، وہ موضوع کیا تھا؟ وہ موضوع تھا موجود بما ہوا موجود، یعنی یہ جو کلی مسائل تھے ان کا محور بحث موجود تھا، یہ سب موجود کے بارے میں بحث کرتے تھے، یعنی یہ موجود کی بحث ان سے الگ نہیں ہو سکتی تھی. لیکن ارسطو نے اس علم کا کوئی نام نہیں رکھا. اچھا، جب ارسطو کے جو آثار تھے ان کو ترتیب دی گئی اور جب ایک کتاب کی شکل میں ان سب ارسطو کے آثار کو لکھا گیا تو یہ والے علم کا حصہ قرار دیا گیا طبیعیات کے حصے کے بعد، اور کیونکہ اس کا کوئی خاص نام نہیں رکھا تھا تو پھر کبھی بھی جب بھی کسی نے اس کا نام لینا تھا تو وہ کہتا تھا کہ وہ علم جو طبیعیات کے بعد ہے، ما بعد الطبیعیہ، یعنی وہ علم جو طبیعیات کا جو حصہ ہے اس طبیعیات کے حصے کے بعد بیان کیا گیا ہے. اچھا، ما بعد الطبیعیہ کہتے کہتے اس غلطی تک پہنچ گئے کہ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ شاید اس علم کا نام ہی ہے ما بعد الطبیعیہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں مجردات سے بات کی جاتی ہے جو طبیعیت سے باہر ہے، اس سے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو شاید اس کا علم، اس علم کا نام ہی طبیعیات ہے. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے، جیسے کہ حتیٰ اتنے بڑے فیلسوف بوالی سینا نے بھی یہ غلطی کر بیٹھے کہ انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا نام ما بعد الطبیعیہ رکھنے کے بجائے ما قبل الطبیعیہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جو طبیعت سے زیادہ تر چیزیں ہیں جیسے خدا ہے، عقول و مجردہ ہے، یہ دوسری چیزیں یہ طبیعت سے پہلے ہے، ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ اس علم کا نام ما قبل الطبیعیہ رکھا جائے. بعض یورپینز نے بھی یہ غلطی کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ما بعد الطبیعیہ از اکول ٹو ہے ما وراء الطبیعیہ، یعنی وہ چیزیں جو طبیعت کے بعد ہے، یعنی وہ چیزیں ہیں جو طبیعت سے بالاتر ہوتی ہے. تو پھر موضوع اس علم کا کیا ہو جائے گا، وہ جو طبیعت سے خارج ہوتی، جبکہ اگر آپ غور کریں گے جو ارسطو نے موضوع بیان کیا اس علم کا وہ کیا تھا، موجود. اب موجود چاہے طبیعی ہو چاہے غیر طبیعی ہو، چاہے طبیعت کے اندر ہو چاہے طبیعت کے بالاتر ہی کیوں نہ ہو، चाहे खुदा हो चाहे तबीयत इस आलम मादा में क्यों ना हो, इन सब को शामिल कर देता है। तो ये जो मौजू रखा, ये इल्म का नाम रखा गया मावाद तबिया, ये इस वजह से नहीं कि ये तबीयत से बालातर है या तबीयत से बाहर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इसका नाम मावाद तबिया या मेटाफिजिक रखा गया, फिजिक के बाद आने वाली की चीज़ मेटाफिजिक रखा गया, कि क्योंकि ये जो तबीयत की जो बहस थी, उस बहस के बाद, उस हिस्से के बाद अरस्तु की ये जो अलग से इल्म अरस्तु ने बयान किया उसको रखा गया था। तो ये बहुत बड़ी गलती, शायद मुतारिफ इसी तरह इशारा करवा रहे हैं कि माबादु तबी का नाम रखने की वजह क्या है। इसकी वजह ये नहीं कि इसमें तबीयत से बालातर चीज़ें बात की जाती, नहीं, बल्कि इसमें हर वो चीज़ जो मौजूद है उसके बारे में बात की जाती है। तो यूरोपियंस की जो गलती थी, उन्होंने कहा कि वो चीज़ों के बारे में बहस करते हैं, ये फ़लसफ़ा या माबादु तबिया, जो तबीयत से बाहर हो, मावरा तबीयत हो, तो उनके मुताबिक फ़लसफ़े की तारीफ़ हो जाएगी, माबादु तबिया की तारीफ़ हो जाएगी। क्या ये तीसरी इस्तेला फ़लसफ़े की क्या तारीफ़ हो जाएगी? वो इल्म जो तबीयत से बाहर चीज़ों के बारे में बहस करता है, मिसाल के तौर पर खुदा और उमूर मुजर्रदा के बारे में बहस करता है। अच्छा, मुजर्रद से मुराद क्या? मुजर्रद यानी जो मादी नहीं है। इसके बारे में कि मुजर्रद क्या चीज़ है, इंशाल्लाह वो मुस्तकिल एक बहस की जाएगी, इंशाल्लाह उसमें आपको बयान किया जाएगा। अच्छा, अब वापस पलट आते हैं अपने सवाल की तरफ कि फ़लसफ़ा क्या है। यहाँ तक हमने तीन इस्तेलाह फ़लसफ़े की पढ़ ली। पहली इस्तेलाह वो जो शायद थी मुसलमानों के दरमियान, दूसरी इस्तेलाह वो जो गैर शायद थी मुसलमानों के दरमियान, तीसरी इस्तेलाह ये यूरोपियंस की कि जिन्होंने माबादु तबीयत गलत समझ कर फिर गलत तारीफ़ की फ़लसफ़े की। अच्छा, चौथी इस्तेलाह एक ख़ास ग्रुप है पॉजिटिविस्ट करके, इन्होंने नई सदी में आके एक नज़रिया पेश किया, और वो ये था कि कोई भी अक्ली इल्म, कोई भी क्यासी इल्म काबिल एतमाद नहीं है, लिहाजा अगर कोई इल्म हमारे तजुर्बे के अंदर आ सके तो उसकी हैसियत है, जो हमारे तजुर्बे के अंदर ना आ सके तो वो बेमाना है। बेमाना है यानी क्या? यानी ना मैं उसको तायद कर सकता हूँ और ना ही मैं उसको रद्द कर सकता हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं मेरे पास। इसी वजह से फ़लसफ़ा, क्योंकि अकली इल्म है और तजुर्बे में नहीं आता है, हिस और तजुर्बे के ज़रिए उसको हम दर्क नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, इस वजह से पॉजिटिविस्ट के नज़दीक इल्म फ़लसफ़ा बेकार हो गया। अच्छा, इन पॉजिटिविस्ट का शुरू में तो ये नज़रिया था कि फ़लसफ़ा बेकार है, लेकिन बाद में वो खुद मुतवज्जो हो गए कि खुद इल्म तजुर्बी भी तो एक जुज़ी इल्म है, मैं कुल्ली मसाइल की तरफ मुतवज्जो नहीं हो सकता हूँ, जबकि फ़लसफ़ा तो एक कुल्ली इल्म है। तो उन्होंने क्या किया, फ़लसफ़े इल्मी को पेश किया। फ़लसफ़े इल्मी यानी क्या? वो फ़लसफ़ा जिसका पूरा एतमाद, जिसका पूरा टेका उलूम तजुर्बे की तरफ है, यानी क्या? यानी वो इल्म जिसमें जुज़ई मसाइल को आपस में कंपेयर कर कर उन जुज़ई मसाइल से कुल्ली नतीजे को निकाल कर, ताकि कुल्ली चीज़, कुल्ली कानून पेश किया जा सके। मिसाल के तौर पर मैंने एक दफ़ा पानी को उबाला, देखा कि 100 डिग्री में उबलने लग गया, दूसरी दफ़ा उबाला दोबारा 100 डिग्री में उबलने लग गया, तीसरी दफ़ा उबाला तीसरी दफ़ा 100 डिग्री में उबलने लग गया। तो इन जुज़ई 3 दफ़ा को मैंने मिलाकर आपस में कंपेयर करके कानून कुल्ली निकाला। क्या कानून कुल्ली निकाला? कि हर पानी जिसको आप उबालेंगे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो उबलने लगेगा। ये हो गया एक फ़लसफ़े इल्मी जो इन्होंने पेश किया। इस फ़लसफ़े की दो बड़ी शाहिद मिसालें तारीख़ में, पॉजिटिविज़्म में, एक है फ़लसफ़े كان بوشي فلسفة تحصلية أغسط كونت اور ہے فلسفے ترکیبیے ہیربرٹ اسپنسر. یہ دو فلسوف کونٹ اور اسپنسر پوزیٹیوسٹ تھے. خاص طور پر کونٹ تو بہت مشہور ہے اس حوالے سے کہ ایک خاص تفکر اور ایک خاص نظری فکری اس نے بیان کیا. انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ البتہ اس کتاب میں نہیں, بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو پھر یہ ہو گیا چوتھی اصطلاح, یہ ہوگی چوتھی اصطلاح جس میں آپ نے دیکھا کہ فلسفہ کلی علم ہے جو چھوٹے جزئی چیزوں کو آپس میں کمپیئر کر کر حاصل کیا جاتا ہے. یہ ہوگی تیسری اصطلاح. چوتھی اس کے بعد آتے ہیں اگلی اصطلاح فلسفے کی. دوسرا گروپ تھا اسی نئی صدی میں کہ جو ہر جگہ علم عقلی کو غیر معتبر نہیں سمجھتے تھے, بلکہ بعض علوم میں علم عقلی کو معتبر سمجھتے تھے, جیسے فلسفے میں, جیسے اخلاق میں عقل کی وہاں پر حیثیت ہوتی تھی. اچھا, لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ وہ کرتے یہ تھے کہ وہ علوم جو عقلی ہو, جیسے فلسفہ ہے, جیسے اخلاق ہے, اس کو فلسفہ کہہ دیا. اس کے علاوہ وہ سارے علوم جو تجربے کے اندر آتے ان کو علم کہتے تھے. یعنی ایک طرح سے فلسفہ ہو گیا علم اور سائنس کے مقابلے میں. سائنس یعنی کیا؟ وہ جو تجربے میں آئے. اچھا, وہ جو تجربے میں نہ آئے اور عقل کی اس میں ضرورت ہو, ہو جائے گا وہ فلسفہ. یہ فلسفے کی پانچویں اصطلاح. یعنی وہ چیز جو عقل کے ذریعے درک کی جائے, سمجھا جائے, نہ کہ تجربے کے ذریعے. در مقابل علم بے معنی یہ تجربہ اور حس. اسی طرح اسی نئی صدی میں تیسرا ایک بھی ایک گروپ تھا, بلکہ ایک شخص کہہ دے کانت, جو کہ انہوں نے کریٹیکل فلسفے کو پیش کیا. کریٹیکل فلسفہ یعنی کیا؟ فلسفے نقادی. یعنی قبل از اس کے کہ ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کیا جائے, خود معرفت کو کانت نے اس پہ تردید کرنا شروع کر دیا کہ یہی عقل جس کو ہم استعمال کرتے علم حاصل کرنے کے لیے, معرفت حاصل کرنے کے لیے, کہ یہ کیا اس عقل پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو اس فلسفے کا نام رکھا جاتا ہے کریٹیکل فلسفہ, جو کہ کانٹ نے, ایمانوئل کانٹ نے بیان کیا. اسی وجہ سے یہ جو پوزیٹیوسٹ تھا, یہ جو دوسرا گروپ تھا, یا پھر یہ تیسرا گروپ جو کانٹ کا گروپ تھا, ان نئی نظریات کی وجہ سے فلسفہ یورپ میں ہو گیا ہر وہ چیز جو علم نہ ہو, جو تجربے میں نہ ہے. ایک خاص علم کا نام نہ رہا, پھر ہو گیا ہر وہ چیز جو وہ تجربے میں نہ آئے اور علم نہ ہو. اس کے ساتھ ہی جب اتنے سارے لوگوں سے ایک متحرک اسم آپ دیکھتے ہیں ویسٹ میں, غرب میں, اسم جیسے کہ ایڈیالزم ہے, ریالزم ہے, اومانزم ہے, کانسیپچوالزم ہے, یہ سارے اسم جو آپ غرب میں دیکھ رہے ہیں, یہ سارے اسم فلسفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے اسم, یہ جو اسم آ رہے, سارے کے سارے علم نہیں. اچھا, تو یہ فلسفے کی اصطلاح جو غرب میں تھی. اس درس کے اینڈ میں شاید متعلق ایک غلطی کی طرف, جو کہ بہت بڑی غلطی ہے اور رائج غلطی بھی ہے, اس کی طرف اشارے کرتے ہوئے اس نقطوں کے نقطے کو بیان کر رہے کہ یہ جو فلسفے کی اصطلاح ہے, ایک جو پہلے قدیم اصطلاح تھی جو مسلمانوں کے درمیان رائج تھی, اور اب جو ویسٹ میں فلسفے کی اصطلاح ہم نے بیان کی, یہ ایسا نہیں کہ فلسفہ ایک ایسا علم تھا پھر اس کے ٹکڑے, سارے علوم عقلیہ کا شامل ہوتا تھا, اب اس کے ٹکڑے ہو گئے اور ہو کے فلسفہ, یعنی وہ جو الہیات کے بارے میں خاص بحث کی جائے اس میں, نہیں, بلکہ فلسفہ ایک عام نام تھا اس وقت جو تمام علوم عقلیہ پر رکھا جاتا تھا, اور اب ایک خاص نام ہو گیا جو صرف اور صرف الہیات بالمعنی الاخص کو فلسفہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے فلسفہ کا دائرہ وسیع تھا اور اب فلسفہ کا دائرہ تنگ ہو گیا. نہیں, فلسفہ پہلے کسی ایک پر اطلاق کیا جاتا تھا, اب اس فلسفے کو ایک خاص ان میں سے ایک خاص پہ صرف اطلاق کیا جاتا ہے, یعنی الہیات پر ہی صرف فلسفہ کہا جاتا ہے اور سارے علوم کو فلسفہ نہیں کہا جاتا. اور ان نام فلسفے کا چینج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علوم فلسفے سے جدا ہو گیا, جو کہ فلسفے کے اندر پہلے جو پرانی اصطلاح تھی اس میں سارے علوم عقلی آتے تھے, اب صرف اور صرف الہیات فلسفے کے دائرے میں آ رہا ہے. نہیں, اس طرح نہیں کہ دائرہ فلسفے کا چھوٹا ہو گیا, نہ, بلکہ خود اصطلاح فلسفہ پہلے سارے علوم کا کہا جاتا تھا, اب صرف اور صرف الہیات کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلسفے کا دائرہ چھوٹا ہو گیا, نہیں, بلکہ خود فلسفہ کی جو مقام تھا, فلسفہ کا جو مقام تھا وہ آ گیا الہیات کے حد تک, اس کے حد تک انہوں نے فلسفہ بیان کر دیا. اس کے ساتھ ہی دوسرا درس بھی ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.